Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, talabu kasbil halali faridatun ba'da al-faridah, aw kama qala alayhi as-salatu was-salam. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Most honorable scholars, respected brothers, elders, and my young friends, Allah subhanahu wa ta'ala has sent us in this world with a deen and religion. Allah Jalla Jalaluhu wa Amma Nawaluhu ne hum sab ko is duniya mein ek deen aur shariat ke saath bheja hai. Aur hum sab ko ایک مخصوص احکام عطا فرمائے ہیں جن احکام کی پابندی کرنا، جن احکام کی پیروی کرنا ہر ہر انسان اور ہر ہر مؤمن کے لیے ضروری ہے. جس طرح اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ایمان کا حکم فرمایا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی وحدانیت کو قبول کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی قبول کرو. وہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو عبادات کا بھی حکم فرمایا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کچھ عبادتیں بجا لانی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہوں گے، ایک مخصوص مال کے ہونے پر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوگا جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اگر طاقت، سکت اور استطاعت ہے تو پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا کر حج کے فریضے کو انجام دینا ہے. یہ تو وہ احکام ہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے جس کو کرنا ہر ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ترجیحات کے حکم میں آتے ہیں کہ ان کو نہ بجا لانے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی عذر ہو نہیں سکتا. اسی لیے بے شمار تاکید آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں، جگہ جگہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ قرآن مجید میں اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو جا کر حج کا فریضہ ادا کرو. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ عبادات ہیں. لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے، چونکہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دنیا میں مختلف نظام کو قائم فرمائے ہیں، ان نظاموں میں سے ایک نظام خاندانی نظام ہے. انسان کی بیوی ہوتی ہے، انسان کے بچے بھی ہوتے ہیں، انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان سب کی ضروریات کو پوری کرنا، ان سب کی کفالت کرنا، ان سب کی دیکھ بھالی کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے یہ نظام کس طرح مضبوط رہے اور کس طرح انسان اس ذمہ داری کو بھی کما حقہ پوری کرے، اس کے بھی احکام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نازل فرمائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا سے دور رہنا چاہیے، مال سے دور رہنا چاہیے، اصل مال میں اور دنیا میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں مال کو خیر بیان فرمایا ہے کہ یہ خیر کی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ ایک بھلائی کی چیز ہے، اس لیے کہ یہی مال جہاں آپ کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہیں یہی مال اگر آپ صحیح راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قرب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے دونوں صفتیں رکھی ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہیں، تلوار کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ، عظیم محدث اور بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے بار بار کہ اللہ نے دنیا سے نہیں روکا ہے، اللہ نے دنیا سے نہیں روکا ہے، انہماک فی دنیا سے روکا ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور مال، پیسے، یہ تو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اگر انسان منع کر دے کہ میں جاب تو کروں گا، کام تو کروں گا، لیکن میرے جو باس ہے، میرے جو سپروائزر ہیں، مینیجر ہیں، میرے جو مالک ہیں، ان سے میں پیسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے، تو ایسا شخص اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتا۔ زندگی کو بسر کرنے کے لیے، دوسری ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے منع نہیں فرمایا گیا، انہماک فی دنیا سے منع فرمایا گیا ہے کہ آدمی اتنا منہمک ہو جائے دنیا میں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نازل کردہ دوسرے جو احکام ہیں اور جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، وہ ان تعلیمات کو، ان احکامات کو، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے جو کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم نازل ہوا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم نازل ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو برطرف کر کے وہ صرف اور صرف دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، انہماک فی دنیا سے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست فقہ حنفی کے فتاوا پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جو فتاوا شامی سے مشہور ہیں، کوئی بھی عالم دین اور کوئی مفتی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے، ہر عالم دین، ہر مفتی اس کتاب کو اپنے مرجع کے طور پر رکھتا ہے، اور عموماً آج کل کے زمانے میں جتنے فتوے دیے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فتاوا میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا اور میں کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، دوسرے حضرات ہیں جن کی کفالت اس کے ذمے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں بس اللہ پہ توکل کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، تسبیح لے کر بیٹھوں گا صبح سے لے کر شام تک، جاب پہ نہیں جاؤں گا، اور مہینے کے اخیر تک میں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکا تو اس شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو اس شخص کو پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہارے ذمے کچھ ذمہ داریاں کر رکھی تھی جس کو تم نے پورا نہیں کیا، اس پر ہمیں جواب دینا ہوگا، اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو یہ خاندانی نظام قائم کیا ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تمہیں جانا ہوگا اس کے لیے جا کر پیسوں کو کمانا ہوگا، کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہونا اور کسی اور پر جو ہے یہ توقع لے کر بیٹھنا کہ فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے اور میں اپنی ضروریات کو پوری کروں گا، میں اپنے خاندان کو چلاؤں گا اور میرے بچوں کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ ان پیسوں سے میں پوری کروں گا، یہ اسلام اس بات کی ترغیب نہیں دیتا. اسلام تو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو اور جاب پہ بھی جاؤ، لوگوں کے ساتھ مل جل بھی رکھو، اختلاط بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی فرما برداری بھی کرو، اللہ کی اطاعت بھی کرو. اس لیے کہ اس شخص میں کوئی کمال نہیں ہے، اس شخص میں کوئی کمال نہیں ہے جو دنیا میں آ کر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی اطاعت میں لگتا ہے اور دوسری ذمہ داریوں کو وہ اگنور کر دیتا ہے، دوسری ذمہ داریوں کو برطرف کر دیتا ہے. ایسے شخص میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کمال تو اس شخص کا ہے جو اس دنیا میں رہ کر دوسرے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حکم کو بھی پورا کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ جتنے احکام اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں عبادات وغیرہ کے سلسلے میں کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ان احکامات کے بعد ایک فریضے کی چیز دوسری جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان حلال کی طلب میں باہر جائے اور پیسوں کو کما کر لائے اور اپنے خاندان کو سنبھالے، اپنے خاندان کو سنبھالے. یہ ایک فریضہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ قرار دیا. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طرح دوسروں کی مدد کرنا فرض ہے، جس طرح دوسری عبادات میں مشغول ہونا فرض ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا، دوسروں کی ذمہ داری کو پوری کرنا، دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ہر ہر مسلمان پر، ہر ہر مومن پر، ہر ہر انسان پر ضروری ہے. جس طرح نماز کو چھوڑنے پر، جس طرح زکوٰۃ کو نہ دینے پر، جس طرح روزے نہ رکھنے پر اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اسی طرح اس ذمہ داری کو نہ پوری کرنے پر بھی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ کسب حلال ہوں، کسب حلال ہوں. کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبودی، کسی بھی معاشرے، سماج اور سوسائٹی کی ترقی اور اس کی بلندی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے اور اس سماج کے لوگ حلال روزی کو کمائیں اور حرام سے اجتناب کریں. حلال روزی کو کمانا اور حرام سے بچنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر ہر مومن کی طرف عائد کی گئی ہے. اس لیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر کچھ لوگ حرام میں مبتلا ہیں تو اس کا اثر صرف اس پر نہیں ہوگا، اس کا اثر صرف اس کے خاندان پر نہیں ہوگا، اس کا اثر صرف اس کے رشتہ داروں پر نہیں، بلکہ اس کا اثر پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے پر ہوگا، پورے معاشرے پر ہوگا. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں ہوتے ہیں پھر بھی یہ دل نہیں چاہتا ہے کہ قرآن لے کر بیٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. مسجد میں بہت جلدی آ جائیں گے لیکن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر باتوں میں مشغول رہیں گے، مسجد کے اندر بھی آ جائیں گے لیکن مسجد کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گپ شپ کی مجلسوں میں مشغول رہیں گے. اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں آپ سب سے، علمی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں آپ سے پیچھے ہوں، لیکن حقیقت کو بیان کرنا، حق بات بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اس وقت میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ ہم مسجد میں جلدی آتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھ کر ہم گپ شپ کی مجلسوں میں اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں. اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کی مجلسیں تو لگاتے ہیں، دنیاوی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان دنیاوی باتوں میں، لوگوں کی غیبتوں میں ہم مشغول رہتے ہیں. اور اس سے بھی اوپر کی بات کہ غیبت عام انسان کی نہیں بلکہ غیبت علماء کی ہوتی ہے جو وارثین انبیاء ہیں، غیبت اس امام کی ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ سوچو میرے دوستو، سوچو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں. ہر انسان ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ عناصر ہر جگہ، ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں. ہماری شریعت تو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ تم مسجد میں آؤ اور سب سے زیادہ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو،
پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو. ہم ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی نماز جو ہے وہ چھٹی ساتویں صف میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی شرعی عذر ہیں تو یہ الگ بات ہے, کوئی اور ذمہ داری ہے آپ کی مسجد میں, والنٹیئر کر رہے ہیں آپ, پڑھانے کی ذمہ داری ہے, کسی کی تربیت کا کچھ نظام بنا ہوا ہے اس میں آپ مشغول ہیں, تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے, کوئی اور مشورہ چل رہا ہے, میٹنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آزار ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن آپ کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی اور مشغولی نہیں ہے, کوئی اور مشغلہ نہیں ہے, کوئی اور کمٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن دنیا میں انہماک کا یہ حال ہے کہ جس جگہ میں آ کر ہمیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے تھا, جس جگہ پر آ کر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کروانی چاہیے تھی, اور جس جگہ پر آ کر ہمیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, اسی جگہ ہم آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر کے اس کے خلاف ورزی کر کے بغاوت پر اترتے ہیں کہ ہم تیرے گھر میں آ کر تیرے بندوں کی غیبت کریں گے, تیرے امت کے علماء کی غیبت کریں گے, اور ہم تیری نافرمانی کر کے تیرے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہوں گے. اور جو شخص اس قسم کی مجلسوں میں مشغول رہتا ہے اس کا گناہ لازم نہیں ہوتا کہ صرف اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے, وہ دوسرے پانچ چھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر رہا ہے. اس قسم کی عادتوں کو چھوڑو میرے بھائیو, میں اپنی ذات سے بھی مخاطب ہوں اور آپ حضرات سے بھی مخاطب ہوں, یہ میری درخواست ہے کہ اس قسم کی غلط چیزوں کو چھوڑو, جو اسلام کا مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے یہ نماز کا نظام کیوں رکھا ہے, روزے کا نظام کیوں رکھا ہے, زکوٰۃ کا نظام کیوں رکھا ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. اگر ہم اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے اور صرف نماز کو پڑھنے کو سب کچھ سمجھیں گے کہ تلاوت کر لی ہم نے, کچھ تسبیحات اپنے ہاتھ میں گھما لی اور یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, ہم دیندار ہیں, ہم متشرع ہیں, متدین ہیں, میرے دوستو ہم دھوکے میں ہیں. جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ شخص مفلس قرار دیا جائے گا, یہ شخص مفلس, فقیر اور قلاش قرار دیا جائے گا, بینک کرپٹ قرار دیا جائے گا, کہ اپنی زندگی کو تو اس نے یہ سمجھ کر گزارا کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزار رہا ہوں, میں نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں, میں نے تو تلاوتیں بھی بہت کی ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت کیا ہے, میں نے لوگوں کی مدد بھی بہت کی ہے, میں نے مدارس پر بیواؤں کی, یتیموں کی, ان لوگوں پر بہت خرچ کیا ہے, دوسروں کو ترغیب بھی بہت دی تھی, لیکن چونکہ ہماری زندگیوں میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ناراضگی کو لانے والے ہوں گے, تو قیامت کے دن یہ سب اعمال جو ہیں وہ آپ کے لیے رحمت بننے کے بجائے آپ کے لیے زحمت بن جائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طلب قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ, اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم جاؤ اور کماؤ, حلال روزی کماؤ, حلال روزی کماؤ. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حکم فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اور عام مؤمنوں کو نہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں, اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, بلکہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور جتنے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں, ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یہ حکم فرما رہا ہے کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولوں, اے پیغمبروں, تم پاکیزہ اور حلال روزی کو کھاؤ, واعملوا صالحا, اور تم اچھے اچھے اعمال کرو. مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان دو چیزوں کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ حلال روزی کو کھاؤ اور اچھے اعمال کرو, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی آیت میں کیوں بیان فرمایا؟ حضرت مفسرین نے اس کو کھولا ہے. حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے یہ حکم ایک ساتھ نازل فرمایا کہ یہاں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنی روزی کو پاکیزہ اور حلال رکھا اور اچھی غذا کو آپ نے کھائی تو اس کے نتیجے میں تمہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی. جو چیز پیٹ میں جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ, تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. یہ تو ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے ان کے یہاں کہ جیسی غذا کھائیں گے ایسا جسم تیار ہوگا. اگر اچھی غذا کھائیں گے تو صحت بنے گی, اچھا جسم تیار ہوگا. اور اگر دنیاوی لحاظ سے جو ان ہیلتھی غذائیں ہیں اگر ان غذاؤں کو کھائیں گے تو اس سے جسم کمزور ہوگا, جسم پر اس کا نیگیٹو اور منفی اثر ہوگا. لیکن باطنی اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے پاکیزہ چیز کھائی, حلال غذا کھائی, تو اس سے اچھا اثر مرتب ہوگا. اور اگر کسی نے حرام غذا کھائی ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں بڑھے گی, اس کا انکلینیشن اور اس کا میلان جو ہے وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کریں کہ ہم جو بھی غذا کھائیں گے وہ حلال کھائیں گے, ہم حلال غذا کھائیں گے. آج یہ فیصلہ کر لو میرے دوستو, اگر ہم حلال روزی کو کھانے پر ڈٹ جاتے ہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہماری مدد فرمائے گا. اس سے کسی کی زندگی کچھ کم نہیں ہوتی. جو لوگ محلات میں رہتے ہیں ان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے, اور جو جھونپڑیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کی زندگی بھی گزر جاتی ہے. یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہاں تو زندگی گزر جائے گی, یہاں گوشت کھائیں گے تب بھی زندگی گزر جائیں گی, دال کھائیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمارا خود کا گھر نہیں ہوگا, خود کی گاڑی نہیں ہوگی, ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکیں گے, عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزار سکیں گے, اور آسائش اور نمائش کو اپنی زندگیوں میں لا نہیں سکیں گے. لیکن اگر آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں حلال سے بچوں گا, حلال کا کھانا کھاؤں گا اور حلال کمائی کو صرف کماؤں گا, حلال رزق کا اہتمام کروں گا اور حرام سے بچوں گا, تو یہ وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ شخص دنیا میں بھی خوش رہے گا, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, اور جب اپنی قبر میں جائے گا وہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی, اور جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاس جائے گا وہاں بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی. اور اس کے علاوہ جو شخص اس کے اپوزٹ, اس کے مقابلے میں جو شخص اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں حرام پر ڈٹا رہوں گا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سخت وعید اس شخص کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ جو شخص حرام سے بچنے کا فیصلہ نہیں کرتا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, تو ایسے شخص کو بتا دو, ایسے شخص کے سامنے اعلان کر دو کہ تو حرام میں جب تک مبتلا رہے گا اس وقت تک تو جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے. مزید اس پر کچھ معروضات اور گزارشات انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں کچھ اور بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن تمہید میں کچھ زیادہ وقت گزر چکا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اذان سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھنے سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ کر کے نہیں آیا تھا کہ ان مسجد میں جلدی آنے کے سلسلے میں پیچھے باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے. تو کوئی اس کو ذاتی مسئلہ نہ بنائے کہ یہ شخص مجھے ٹارگٹ کر رہا تھا یا میری طرف اشارہ کر رہا تھا. کسی کی طرف اشارہ نہیں, مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, جمعہ کا دن ہے, ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں, کوئی ایسی نیت نہیں تھی. یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں, اور جو لوگ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ لوگ بھی اس کے محتاج ہیں. تو بس اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر اپنے دل کو ٹٹول کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.